على عباده الذين اصطفى من بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے. نصیحت بے شک ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے وقوف یہ کہے کہ ہم کو نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ نصیحت سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہمیں نفع نہیں ہے, کچھ کم بیشی ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, لیکن بالکل یہ کہنا کہ ہم کو کوئی نفع نہیں, یہ دلیل ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں. قرآن پاک کی آیت بتاتی یا نہیں بتاؤ؟ قرآن پاک کی اس آیت میں اعلان ہو رہا ہے کہ نصیحت مومن کو نفع دیتی ہے. تو کیسا مومن ہے کہ جس کو نفع نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کے خلاف ہے یا نہیں بات؟ اس لیے یہ بے خوفوں سے ذرا کہہ دو کہ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالا کرو. ہاں, یہ کسی کو زیادہ نفع ہوتا ہے, کسی کو کم, اور کسی کو جلد نفع ہوتا ہے, کسی کو دیر سے نفع ہوتا ہے. دیر سے نفع ہونے پر ایک واقعہ یاد آیا. مولانا شبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ مرحوم, مولانا خانی رحمت اللہ علیہ کے سگے بھتیجے ناظم آباد 4 نمبر میں رہتے تھے. ایک دن مجھ سے بتایا کہ کانپور میں جب حضرت خانی رحمت اللہ علیہ وہاں صدر مدرس تھے, تو ایک دن بیت الخلا میں حضرت بیٹھے تھے استنجا کے لیے. بیت الخلا سے فارغ ابھی نہیں ہوئے کہ باہر دو آدمی میں بحث ہو رہی تھی. ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو نماز کے لیے کئی دفعہ کہا, مگر اس ظالم نے نماز پڑھ کے نہ دیا. یہ خاص بولی, نماز پڑھ کے نہ دیا, یعنی نماز نہیں پڑھی, لہذا میں نے اس کو کہنا چھوڑ دیا. نماز کے لیے کہنا ہی چھوڑ دیا. تو دوسرے نے کہا کہ آپ نے بے وقوفی اور غلطی کی. آپ, اس نے تو برا کام نہیں چھوڑا, آپ نے اپنا نیک کام کیوں چھوڑ دیا؟ نماز کے لیے کہنا نیکی ہے یا نہیں؟ تو اس نے تو نماز نہیں پڑھی, یعنی اپنے برے کام, نماز نہ پڑھنے کے برے کام پر قائم تھا, وہ تو قائم تھا اپنے برے کام پر, اور تم نے نیک کام کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو بھی ڈٹے رہنا چاہیے, ڈٹے رہنا چاہیے تھا. تو حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد میں فرمایا کہ مجھے اس شخص کی بات بہت پسند آئی کہ اگر وہ نہیں پڑھ رہا تھا تو میں نہیں چھوڑنا چاہیے, کہتے رہنا چاہیے, کہتے رہنا چاہیے. ہم اپنا نیک کام کیوں چھوڑیں؟ اب آپ کو ثواب تو مل رہا ہے, نیکی پر ثواب اس شرط پر نہیں ہے کہ وہ عمل کر لے. صرف نیک بات کہہ دینا بھی ثواب ہے, چاہے اگر وہ عمل کرے تو ڈبل ثواب ہے, پکے جاریہ ہے, ورنہ ایک ثواب تو ہے نیک بات کو پہنچا دینا, چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو پھر مولانا نے مجھے ایک واقعہ اور بتایا اپنا تجربہ, مولانا شبیر علی مرحوم نے, وہ عجیب واقعہ ہے. فرمایا ایک شخص سگریٹ نوش تھا, سگریٹ پینے والا. سگریٹ کے معنی کیا ہے؟ دیکھو, سگ معنی کتا, فارسی میں, فارسی میں کتا کی فارسی کیا ہے؟ سگ. سگ معنی کتا, اور ریت انگریزی میں چوہا. تو سگریٹ جو ہے سگ ریت دو لفظ سے بنا ہے, فارسی کے کتے سے اور انگریزی کے چوہے سے. دیکھ لو پھر, کتا چوہے کو کھا جائے گا, آپس ہی میں وہ سگریٹ ایسا نقصان کرے گا کہ پھیپھڑے میں کینسر کا اکثر مرض اس سے پیدا ہو جاتا ہے. جتنے سگریٹ نوٹ ہیں, سگریٹ نوٹ نہیں, سگریٹ نوٹ, جتنے سگریٹ پینے والے ہیں ان کا پھیپھڑے کا ایکسرے کرا کے دیکھو, ڈبا ڈبا پڑا رہے گا. یہ عجیب بات ہے کہ سگریٹ کی ڈبیا پر اور سگریٹ نوشی پر ہوائی جہازوں پر اعلان ہوتا ہے کہ سگریٹ صحت کو نقصان دہ ہے, مگر اجازت ہے فلاں فلاں سیٹ نمبر کے لیے. کیوں بھائی, سفر کرنے والے بتاؤ, اس دیر کے لیے تو بالکل پابندی, بعد میں جب جہاز اوپر اٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں فلاں سیٹ پر सिगरेट मत पीना का इजाजत है, मगर मुजिर है आपके सेहत के लिए, और डिडिया पर भी लिखा रहता है इसकी सिगरेट नुकसानदेह। मगर इस इल्म के बावजूद क्यों पीता है आदमी, आदत बुरी बला होती है, इसलिए मुस्लिम शेख की जरूरत होती है। अच्छी सोहबत, जब अच्छी चीज मुंह को लग जाती है तो बुरी चीज खुद ब खुद छूट जाती है। इसलिए अल्लाह के जिक्र की और अल्लाह वालों की सोहबत की खासियत है, जो लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं तो उनको ख्याल हो जाता है कि तौबा तौबा, यानी जितने से मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ उसी से सिगरेट पीकर उसको बदबूदार कर रहा हूँ। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर कबीर में लिखा है कि माँ को उसकी अज़ाए तरकीबिया, अज़ाए तख्लीकिया, अज़ाए तामीरिया दो जुज है, माँ का है सीरियस से वो बनता है, लेकिन अल्लाह ताला उसके है माँ के है उसको बच्चे के मुंह से नहीं जाने देते, बल्कि एक दूसरी रग लगाते हैं जिसको नाल कहते हैं, खैर नाल जा खैर नाला, ये वो नहीं है यार, ये दूसरी नाल है, एक रग होती है। तो उस रग से अल्लाह ताला माँ के है उसको उसके अंदर पहुँचा कर, और कभी आंखें बन रही हैं, कान बन रहे हैं, जबान बन रही है, फेफड़े बन रहे हैं, दिल बन रहा है, गुर्दा बन रहा है, जिगर बन रहा है, लेकिन मुंह से नहीं जाने देते गंदा खून कि ये बच्चा कभी मेरा नाम लेगा। तो जब अल्लाह ताला ने हमारे मुंह को, जबकि हम होश हवास में नहीं थे, मजबूर थे, उस वक्त अल्लाह ने बचाया, और अब हमारे जब इख्तियार से थे हम क्यों मुंह को गंदा करें। तो वाकया बहुत अजीब गरीब है, हम सब के लिए बड़ी हिदायत है। उसमें मौलाना शब्बीर अली मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की उम्मत के सगे भतीजे फरमाया कि मैंने एक शख्स से कहा कि भाई सिगरेट मत पिया करो, उसने भी वो पीता रहा, फिर मैंने दो तीन दिन के बाद फिर कहा, और हम लिखते रहे कि कितनी दफे उसकी मकदार हो रही है। फरमाया कि जब 100 दफे मैंने कहा उसको, 100 दफे सिगरेट पीना मुजिर है न पिया करो, जिस मुंह से तुम तिलावत और अल्लाह का नाम लेते हो, इसलिए मिसवाक की सुन्नत में खासियत है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। इन सुन्नत सिवाक तुदक्किरु कलिमत शहादा इंदल मौत, मिसवाक की सुन्नत कलमे शहादत याद दिलाएगी मौत के वक्त में, क्यों कि इससे मुंह साफ होता है। तो मालूम है मुंह साफ रखने में उसने खात्मे का असर है और खासियत है, तो मुंह को बदबूदार करने में इसका आप सोच। तो 100 दफे जब कहा उन्होंने तो 100 दफे तक उसने नहीं छोड़ा, 100 दफे के बाद जब 101 दफे कहा तो छोड़ दिया उसने, 101 मरतबे भी छोड़ दिया। अब अगर मौलाना सोचते हुए क्या 10 दफे कहा 20 दफे कहा छोड़ देते तो उसको हिदायत होती, इसलिए हर शख्स की किस्मत में कितने दफे पर ये असर होगा ये नहीं मालूम, कहते रहो और सवाब मुफ्त में बनाते रहो, अगर उसकी किस्मत है इंशाअल्लाह ताला कभी उसके दिल पर चोट लग जाएगी और उसको हिदायत हो जाएगी। बताइए मौलाना की हिम्मत को देखो कि 101 दफे 100 दफे पर भी नहीं, अभी वो अपना काम करते जा रहे थे, लेकिन 101 दफे के बाद उसको शर्म आ गई, यही मौलाना 100 दफे के बाद 101 हो गया, ताकत आ गया। इसलिए मेरा भी यही मामूल है कि मैं कहता रहता हूँ दोस्तों से, कहता रहता हूँ 1 दफे कहूंगा 2 दफे नहीं कहूंगा, जब 101 दफे शायद उसको हिदायत हो जाए। इसलिए अपनी माँ बहनों से और बेटियों से और अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ये बताओ कि अल्लाह ताला की नजर में आप पसंदीदा महबूब रहें तो फायदा है, या अल्लाह ताला आपसे नाराज हो उनकी नाराजगी में जीना और खाना और पीना फायदामंद है, बताओ भाई। आपसे मैं पूछता हूँ कि जिंदगी और मौत किसके कब्जे में है, फिर आपसे पूछता हूँ कि तंदुरुस्ती और बीमारी किसके कब्जे में है, और रोजी का घटाना बहाना किसके कब्जे में है, اور عزت دینا ذلت دینا کس کے قبضے میں ہے, اور ایمان کا خاتمہ کس کے قبضے میں ہے, اور قیامت کا فیصلہ کس کے قبضے میں ہے. اتنی بڑی طاقت والے مالک سے آپ کو تندرستی چاہیے, عزت چاہیے, زندگی چاہیے, اور ایمان پر خاتمہ چاہیے, قیامت کے دن بے حساب مغفرت چاہیے. پھر ایسے مالک کو خوش کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہو بھائی؟ ایسے مالک ہو جو اتنا طاقت والا ہے جس سے ہر سانس ہم محتاج ہیں, جس ہماری ہر سانس جس کی مہربانی کی محتاج ہے. ایسے مالک کو ایک سانس ناراض کرنے والا احمد خیا نہیں بتاؤ کیا قابل بنتے ہو کہ ہم نے ایم ایس سی کیا, بی ایس سی کیا, خاص نہیں پڑھا تم نے. آپ بتاؤ جس مالک کی مہربانی کی ہماری ہر سانس محتاج ہو, ایسے مالک کو ایک سانس ناراض کرنا جائز ہے؟ عقلاً فائدے کے لحاظ سے سوچ لو, بزنس کے لحاظ سے سوچ لو. آپ بتاؤ, خود سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کن کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں. کتنی باتیں بتاؤں, آج میں عورتوں کو پہلے مقدم کرتا ہوں کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹیاں جو مہذب تحرک میں, اب انتظام ہو گیا, پہلے میرے گھر میں تھا, اب یہاں سامنے کی بلڈنگ میں انتظام ہے, اور خواتین بہت خوش ہیں کیونکہ جگہ خوب اچھی ہے, وسیع ہے, کشادہ ہے, راحت بخش. سب سے پہلے آج میں ان سے کہتا ہوں کہ ننگے سر پھرنا حرام ہے. اگر 150 برس کی بڑھیا ہو جائے جبکہ چہرہ دکھانا جائز ہے, لیکن مال دکھانا اس وقت بھی حرام ہے. اس لیے کنگھی کرنے میں جب بال گرے اس کو کہیں دفن کر دیا جائے, ایسی جگہ نہ پھینکو کہ کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے. بتائیے کتنا اہم مسئلہ ہے ننگے سر چلنا, اور یہ غیر برقعہ کے گھروں سے باہر نکلنا. جو لڑکیاں یا ماں بہنیں, اچھا ایک عجیب بے وقوفی ہے کہ میرے ناظم آباد دواخانے میں ایک بڈھی آئی ہے, بہت برقع اڑے ہوئی, حالانکہ اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھے, مگر برقعے سے بالکل اپنے چہرے کو چھپائے تھے. اور اس کی 18 سال کی لڑکی بے پردہ آئی, تو میں نے پوچھا کہ بڑی اماں, وہ نانی اماں, وہ دادی اماں, وہ میری خالہ اماں, آپ کو پردے کی ضرورت ہے, آپ کو بیٹی کی پردہ چاہیے؟ ارے منہ میں ایک دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, تجھ کو تو پردے کی فکر ہے. یہ جس کو اپنی فکر ہونی چاہیے, جوانی کی حفاظت, اس کو تو تم نے بے پردہ کیا ہوا. اس کی مثال ایسی ہے کہ دال بھات پر تو نقاب پوش ہے, اور بریانی اور کباب کھولے ہوئے ہیں. چیل سے بچانے کے لیے آدھا کلو گوشت کو حفاظت سے لے کے چلتے ہو. بتاؤ چیل سے بچانے کے لیے, چیل ایک چڑیا ہے, اس سے بچانے کے لیے آدھا کلو ایک کلو گوشت کو حفاظت سے جھولے میں اندر چھپا کے لے چل رہے, آدھا کلو دودھ کو بلیوں سے بچانے کے لیے اس کو ڈھکن رکھا ہے, چوہوں سے بچانے کے لیے روٹیوں کو چھپا کے رکھا ہے. تو کیا ہماری بہو بیٹیوں کی قیمت آدھا کلو گوشت اور ایک پاؤ دودھ اور روٹیوں سے بھی کمتر ہے؟ جبکہ دودھ خود اڑ نہیں سکتا, چوہے خود نہیں بھاگ سکتے, روٹیاں خود روٹیاں اڑ کر چوہے کے منہ میں نہیں جا سکتی, دور اڑ کر بلی کے منہ میں نہیں جا سکتا, اور گوشت اڑ کر چیل کے منہ میں نہیں داخل ہو سکتا. لیکن لڑکیوں کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کے اندر اڑنے کی بھی طاقت ہے. اخبار میں آپ پڑھتے رہتے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر بھاگیں. دنیا میں مشہور ہے کہ اولاد کی محبت سب سے بڑھ کر ہے. میرے ہی دلی کا واقعہ ہے, بے پردگی کا انجام یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر بھاگے, اور پرتاپ گڑھ ضلع سے کلکتے بھاگے, اتنا فاصلہ. بے پردگی کا عذاب دیکھیے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ایک تبلیغی جماعت کا بہت دن پرانا لگا ہوا سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا, اور لوگ اس پر اعتماد کر کے اپنے امانتیں رکھواتے تھے, لیکن سالی سے پردہ نہیں کیا. اس بے پردگی کا عذاب یہ نازل ہوا کہ وہ سالی کی عشق میں مبتلا ہوا, 12 بجے رات کو داڑھی منڈا کر سب کی امانت لے کر امریکہ بھاگ گیا. پوچھ لو جا کے مفتی رشید احمد صاحب علی دامت برکاتہ زندہ ہے. ایک دو واقعہ نہیں ہے. اکبر الہبادی جج تھے مگر تحجد گزار تھے. ان کی شاعری بے حد ہدایت کی خاصیت رکھتی. فرماتے ہیں اکبر الہبادی، آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، یعنی بے پردگی کا انجام یہ ہے، آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھا تھا کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا، تو دوستو یہ عرض کرتا ہوں کہ پردے کا انتظام میں اپنی تمام بیٹیوں بہنوں اور ماؤں سے کہتا ہوں جو معظم پیرس میں آئی ہوئی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کہتا رہوں گا کہ پردہ نہ کرنے سے، بغیر برقع نکلنے سے، دوسرے مردوں کی نظر تمہارے اوپر پڑنے سے اتنا بڑا خطرہ ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دی جاتی ہیں وہ عورتیں جو اپنے کو دکھاتی پھرتی ہیں اور پردہ نہیں کرتی، معظم پیرس میں دین کے لیے آتی ہیں اور پردہ کے ذریعے پردے کے آ رہی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے گا بیویوں تم کو وہاں سے کیا ملا خان کی تقریر سے، تو کیا کہو گی؟ یہ پردہ تو اپنے کم سے کم برقع سے شروع کر دو، معلوم میں تو ہوگی وہاں سے کچھ تمہیں مل رہا ہے۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں جو دونوں کے لیے مفید ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ جو مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے، جو عورت کسی مرد کو دکھاتی ہے، پردہ نہیں کرتی، برقع نہیں اوڑھتی، دونوں کے لیے مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، بتاؤ بھائی آپ لوگ جانتے ہو، سنا تو ہوگا مشکات شریف، جس کو بغیر پڑھے کوئی مولانا نہیں ہو سکتا، صفحہ 272 میں دیکھ لو اس حدیث کو، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں کہ جو مرد کسی عورت کو دیکھے یا عورت اپنے کو دکھائے کسی مرد کو، اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دے۔ پھر نہ کہنا کہ کینسر کیوں ہو گیا، گردے کیوں بیکار ہو گئے، اور میرے شوہر کی آمدنی میں کچھ بھی برکت نہیں ہے، اور شوہر پھکائی پٹائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود آسمان سے تھوڑی پیٹنے آتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو پیٹنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، چاہے شوہر سے پٹوائے، چاہے پڑوسی سے، اور چاہے گردے میں پتھری پیدا کر کے اور اندر اندر پتھر برکھوا دے۔ تو آپ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ سب لوگ فیصلہ کرو۔ آپ لوگ اولیاء اللہ کی بدعا سے تو ڈرتے ہو بھائی، کہ اللہ بتائے اور کسی ولی اللہ کی بھائی بدعا نہ لگے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولی اللہ نہیں ہے؟ ارے ان کی غلامی کے سطح میں ولی اللہ ہوتا ہے، جو سنت پر نہ چلے ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو یہ حدیث ذرا یاد کر لیجیے، جو سڑکوں پر چلیے، لعن اللہ الناظر، اللہ تعالیٰ اس مرد پر لعنت فرمائے جو عورتوں کو تاک جھانک کرتا ہے، اور لعنت کے کیا معنی ہے؟ اے خدا رحمت سے اپنی دور کر دے، محروم کر دے، لعنت معنی اللہ کی رحمت سے محرومی، یہ نبی کی بدعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لعن اللہ الناظر، اللہ لعنت کی بارش کر دے، لعنت کر دے، رحمت سے محروم کر دے اس مرد کو، اور اس عورت پر لعنت کر دے جو بے پردہ پھرتی ہے، بے پردہ، جو مردوں کو بے پردہ دکھاتی ہے۔ اس لیے میں معظم پیرس میں آنے والی جملہ خواتین سے کہتا ہوں کہ آج ہی جمعہ بازار سے برقعے خرید لو، میرے ذمہ جمعہ بازار بتانا ضروری نہیں ہے، نہ جمعہ بازار سے میرا کوئی رابطہ ہے، لیکن جہاں سے چاہو خرید لو، معظم پیرس میں آئندہ برقعے سے آؤ، اور کوئی ہنسے کہ ارے ملانی ہو گئی تو بھی، تو اس ہنسنے والے کو تم جواب دے دو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا دے، اے دیکھنے والی، اے دیکھنے والی مجھے ہنس کے نہ دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سے نہ بنا دے۔ کس کی محبت؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ میں مردوں کے لیے کہتا ہوں، عورتوں کے لیے مجھ کو اس کی اطلاع ملی ہے، خبر ملی ہے کہ موسم پیرس میں بہت سی عورتیں آتی ہیں جو بغیر برقعے آتی ہیں، اور چادر سے بھی منہ نہیں چھپاتی۔ اگر چادر سے منہ چھپا لیں چلو بھائی، کچھ تو غنیمت ہے، منہ کو ایسے کھولے بھی۔ اگر ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کانپور میں ایک عورت پردہ نشین تھی، اس کا مقدمہ تھا، تو اس نے کہا میں زمین اپنی جائیداد سے استعفی دیتی ہوں، مگر میں عدالت میں जज को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी और ना अपनी आवाज सुनने दूंगी। जायदाद छोड़ दिया, लेकिन कराची की हवा जब लगी वही औरत यहाँ आई तो उससे पेरिस मार्केट और सदर में पकड़ी गई। ये पर्दा है, इसके लिए खा रही थी। देखा आपने, ये है दुनिया जब आती है, जब चार पैसे मिल गए तो टेलीविजन और VCR और मूवी, सारी दुनिया की खुराफात। अभी खाना ना मिले तो एक टेलीविजन न देखे। अल्लाह ताला खाना बंद कर दे तब देखो ये मूवी चलती है, VCR चलती है, एडिशन टीना और ये टेलीविजन सब हराम है। समझ लो, एडिशन टीना से लेकर टेलीविजन हराम, एडिशन टीना हराम, VCR देखना हराम, मूवी बनवाना हराम। बाजे बेवकूफ लोगों ने सख्ती बढ़ा दी कि टेलीविजन में तस्वीर नहीं हो तो आज है। अरे जालिमों, अगर दरिया में वजू कर रहे हो तुम और बायजीद बुस्तानी भी हो, लेकिन कोई औरत अगर पानी भर रही हो दरिया में या तालाब में, उसका आ रहा है देखना हराम। ये क्या है चक्करबाजी शैतानी? टेलीविजन तो क्या है, औरतें मर्दों को देखती है या नहीं? मर्द जब खबर देने आता है या बॉक्सिंग दिखाता है या कोई ड्रामा, औरतें देखती हैं। औरतों को गैर मर्दों को देखना हराम है या नहीं, बोलो भाई। अच्छा, और औरतें जब आती हैं खबरें देने तो हाजी साहब के आंख पर पट्टी बांध लेते हैं, वो भी देखते हैं। और बड़ी बड़ी बुद्धि औरत हद करने वाली तस्वीर पढ़ती रहती है, टेलीविजन देखती रहती है, कहती टाइम पास नहीं होता। हम नहीं अगर टेलीविजन खरीदेंगे तो हमारे बच्चे दूसरों के घर में चले जाते हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि हमारे बच्चे जो जहर खरीदने दूरिया बाजार जा रहे थे, अब जो जहर हमने ला के घर में रख दिया। अगर तुम अपने घर में नहीं रखोगे, बच्चों को मत जाने दो, उनको तफसीर अम्मा तफसीर पाराम दे दो, केसेट लगा दो, पांच केसेट में तफसीर पाराम की बड़े बड़े हकायात वाकयात तारीखों के साथ इस्लामिक सेंटर से खरीद लो। मगर मेरे केसेट सुनो, मुफ्ती तकी उस्मानी का भी केसेट यहाँ नहीं जाता है, खासकर गुस्से की बीमारी पर और हुस्न अखलाक पर। वहाँ तकी उस्मानी की तकरीर की केसेट इस्लामिक सेंटर से ले लो। मैं अल्लाह के लिए कहता हूँ, कहता हूँ, उनसे मेरा कोई वो नहीं है, सफाई पेश कर देता हूँ ताकि शैतान वसवसा न डाले। लेकिन मैंने खुद सुना, वहाँ तकी उस्मानी की इस बात को खुद सुना कि उन्होंने गुस्से पर अखलाक पर एक बहुत अच्छी तकरीर की, मुफीद तकरीर है। मेरा इलाजुल गजब का आवाज भी पढ़िए और ये भी सुनिए, इंशाल्लाह दोनों से फायदा होगा। फायदा जो है अल्लाह ताला के फजल से होगा, मगर अस्बाब तो इख्तियार करो। तो आज एक नसीहत मैं अपनी खवातीन जो मौजूद दरस में आती हैं कि आइंदा से आज ही खरीद लो जुम्मा बाजार से बुरखे से आओ, और अगर फिलहाल इतनी हिम्मत ना हो तो कम से कम चादर से मुंह छुपा के तो आओ, चादर चेहरे पर लटका लो कि चेहरा नजर ना आए। लेकिन चादर से सही पर्दा का हक अदा नहीं होगा, क्योंकि चादर से तमाम चीजें जाहिर होती हैं, और बुरखा भी इतना हसीन ना हो कि कोई ना देखे तो उस बुरखा ही देख के मत हो जाए। बुरखा सादा पहनो, जहां तक हो सके बुरखे को ज्यादा मत करो, ज्यादा। अगर हमारे एक दोस्त थे जिनकी बैग में सिर्फ कागजात थे और तस्वीर के कागजात थे और कोई पैसा ऐसा नहीं था, मगर बैग बड़ा खूबसूरत था, तो एक मोटरसाइकिल वाला डाकू आया और बैग छीनकर भाग गया। और बाद में बहुत रोया होगा कि इसलिए तो कुछ भी ना मिला। लिहाजा अपने को बताओ, एक औरत जेवर पहने रेल में बैठी थी, कानों में बाली सोने की थी, डाकू आया और जल्दी से बाली खींच लिया कान का, कान फट गया सब, और रेल आगे चल गई। जब चली तब उसने हरकत चूकी, रेल जब चल पड़ी तो जल्दी से हरकत कर ली, दौड़ता हुआ छी। तब से मसल मशहूर है कि ऐसी बाली में आग लगे जिससे फटे कान या जिससे कटे कान। सफर वगैरह में देवरात मत इस्तेमाल करो, किसी की तकरीर में जाओ तो बिल्कुल कोई देवर मत इस्तेमाल करो, चाहे लोग तुमको भतीजर कहें, क्योंकि शादी ब्याह से वापसी पर भी टाके पड़ गए। तकवा हो तो किसी नसीहत की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो, اے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں, اے میرے بھائیوں اے میری ماں بہنوں, یہ کہتا ہوں بار بار کہ قبر میں جانا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور میں کہتا ہوں دنیا میں بھی چین اس عورت کو, اس مرد کو عورت کو نہیں حاصل ہے جو کسی نافرمانی میں مبتلا ہے. کسی کے بدن میں کانٹے چبھے ہوں اور وہ کلوروفارم سے جہیز ہو گیا ہو, اس کو احساس نہ ہو, لیکن ذرا کوئی کلوروفارم اتار دے, اس کا نشہ اتار دے, پھر جتنے کانٹے ہیں سب درد کرنے لگیں گے. اللہ کے خوف, دنیا کی محبت کا نشہ اتار دو, اللہ سے غفلت کا نشہ اتار دو. پھر دیکھو کیسے داڑھی اڑاتے ہو, کیسے عورتوں کو دیکھتے ہو, اور کیسے ایک نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ کی عظمت جب دل میں آئے گی تو ایک سانس اللہ کو ناراض کرنے سے آپ ڈریں گے کہ معلوم نہیں ایک ہی سانس میں کیا عذاب آ جائے. کانٹوں میں درد ہے. جس دن 100% نافرمانیاں چھوڑ دو گے, واللہ مسجد میں قسم کھا کے رکھ کر کہتا ہے, آپ کو ایسا چین ملے گا بادشاہوں کو نصیب نہیں. بڑے بڑے سموسے پاپڑ اور بریانی کباب والوں کو مزے نہیں, بڑے بڑے فلمی ایکٹر سے رومانٹک دنیا کو چین نہیں. جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کی دل کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے. سارا عالم اس عالم کو, اس کے دل کے عالم کے کو سمجھنے سے قاصر ہے. بہت بڑی بات ہے دوست اپنے مالک کو خوش کر لینا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں 10 برس سے ہوں مگر کوئی کرامت نہیں دیکھی. کبھی آپ دریا میں بغیر کشتی کے نہیں چلے, کبھی ہوا پر نہیں اڑے, اس لیے میں جا رہا ہوں کوئی ایسا بزرگ تلاش کرتا ہوں جو کرامت والا ہو. حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ 10 سال کے اندر تم نے میری کوئی نافرمانی دیکھی, میں کوئی ساتھ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا 10 سال کے اندر؟ اس نے کہا واللہ کبھی نہیں کیا آپ نے اللہ کو ناراض, کوئی گناہ نہیں کیا. سنا جس جنید نے 10 سال تک اپنے مالک اور مولا کو ایک ساتھ کو ناراض نہیں کیا ظالم, اس سے بڑی کرامت کو کیا چاہتا ہے. دوستوں اسی دعا کرو, جتنا کینسر گردے میں پتھری پڑنے سے روتے ہو کہ خدا میرا کینسر گردے کی پتھری اچھی کر دے, اتنے ہی نافرمانی کے کینسر سے بچنے کے لیے رو, جو دو رکعت پڑھ کے رو کہ خدا ساری نافرمانی سے بچنے کی اور ہر گناہ کے کینسر سے ہم کو پاک کر دے. وہ دن, وہ گھڑی ہماری نہایت مبارک گھڑی ہوگی کہ ہم سب سے پہلے تک آپ کے ہو جائیں. اور یہ شعر پڑھنے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا. بتاؤ یہ گال بچائیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ قبروں میں اگر اتر گئے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انشورنس زندگی کا؟ کس وقت موت آ جائے, آج کل تو ایمرجنسی میں بھی آ رہے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں کہ شاید ایک سے ایک دفعے کے بعد آپ سگریٹ چھوڑ دیں تو ایک سے ایک دفعے کہنے کے بعد داڑھی رکھ لیں. داڑھی کا منڈانا کترانا دونوں حرام ہے, اور چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے. امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے. علامہ شامی لکھتے ہیں اما عبداللہ دون القضا کما یفعلہ اہل المغارب وخنصۃ الرجال لم یبیہ احد. شامی کی عبارت سے ساری دنیا میں اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ 400 اماموں کے نزدیک حرام ہے یہ. اور بعض جوانوں نے ماشاء اللہ یہاں آتے ہیں داڑھی رکھ لی مگر کاٹتے رہتے ہیں. کٹائی کیوں کرتے ہیں؟ کہ لوگ سینارٹی نہ دے دیں, سینئر نہ سمجھ لیں, زیادہ عمر والا نہ سمجھ لیں. میاں اگر وہی شعر پڑھتا ہوں, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو پھر داڑھی کا رکھ تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی, اور داڑھی کے منڈانے سے آپ کی غلامی کی قیمت گر جاتی. بتاؤ مالک کی نظر میں جب خراب ہو گئے تو تم کتنے ہی اپ ٹو ڈیٹ معلوم ہو مگر تمہارے ڈیٹ ایکسپائر ہو گئے. اپنی نظر سے کوئی قیمت اپنی جو لگا رہے ہیں آئینے میں دیکھ کر, ہاں گال بڑے چکنے ہیں, ارے دوستو ذرا اپنی عقل پر رو, تم اپنے ڈیٹ نہیں ہوئے, ڈیٹ ایکسپائر ہو گئے. اپنی قیمت تم نے گرا دی. غلام کی قیمت کب لگتی ہے؟ جب مالک اس کا قیمت لگائے. مالک کتنا بڑا, غلاموں کی اسی اثر کا شعر ہے. غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوتی. دوسرا مصرع اس کو یاد نہیں تھا اس لیے میں نے خود ہی بنا لیا ہے. میری قیمت بروز حشر خود مولا لگائے گا. اثر آیا ہوا نہیں آیا ہوگا آج. اور اس سے پوچھوں گا تیرا کیا مسئلہ تھا. میں نے جب مجھے نہیں آتا چاہے مولانا رومی کا فارسی میں ہو یا اردو کا, میں خود بنا دیتا ہوں. یعنی خود تقریر کر رہا ہوں مسئلہ بھول گیا اور دوسرا مسئلہ بنا دیتا ہوں. سننے والوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ اختر کا ہے کس کا ہے. اگر میں نہ بتاتا تو آپ کو پتا چلتا. بروز حشر میری قیمت بروز حشر خود مولا لگائے گا. بذات غلاموں کی بذات خود کوئی قیمت نہیں ہوگی. ان شاء اللہ پہن پاؤ گے بلٹ کی محنتوں سے, گالوں کو کھرچنے کی مشقتوں سے. تو عذاب اس عذاب سے تو چھٹی ملے گی, مگر سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتنا خوش ہو جائے گی کہ آج میری امتی نے میری شکل بنا دی. ایک کانٹا بھی کیوں رہے گا. میرے شیخ نے مجھے کلکتے میں فرمایا تم بیان کر دو. میں نے وہاں یہی بیان کیا تھا. معروفی فرماتے ہیں گرگیر سارے استفادے بدلا بدا غلاموں کی بذاتے خود کوئی قیمت نہیں ہوتی. انشاءاللہ چین پاؤ گے بلٹ کی محنتوں سے, گالوں کو کھرچنے کی مشقتوں سے. تو عذاب اس عذاب سے تو چھٹی ملے گی, مگر سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتنا خوش ہو جائے گی کہ آج میری امتی نے میری شکل بنا دی. ایک کانٹا بھی کیوں رہے گا. میرے شیخ نے مجھے کلکتے میں فرمایا تم بیان کر دو. میں نے وہاں یہی بیان کیا تھا. معروفی فرماتے ہیں گرگیر سارے صفات بدسودی. اگر تم کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو, سو گناہ میں سے 99 سے توبہ کر لیا, ایک گناہ کرتے ہو اور توبہ نہیں کیا. معروفی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرگیر سارے صفات بدسودی. اگر تم ایک گناہ کی عادت بھی گرفتار ہو, اس میں چھوڑ نہیں رہے ہو, اس پر عاشق ہو گئے ہو گناہ کی لذت کے, ہم تو دوزخ ہم آزاد سن مدی. تمہاری زندگی دوزخ ہی ہے. تم آزاد میں مبتلا ہو, تمہیں احساس نہیں. جیسے زمیندار اپنے دشمن زمیندار کو پٹواتا تھا انڈیا میں.
بہت سے لوگ یہ ظاہری طور پر دیندار ہو جاتے ہیں, ٹوپی لگا لی, لمبا کرتا پہن لیا اور ٹخنا کھلا ہے. تو یہ ظاہری گناہوں سے بچنا ہے. سر پر انگریزی بالنا ہو, خلاف سنت بالنا, اور چہرے پر مردوں کے داڑھی ہو ایک مٹھی, یہ کر کے سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ کر لیا. حالانکہ بھی ظاہر بنا ہے, باطن میں تو بہت خرابیاں ہیں. اور باطنی خرابیوں پر نظر نہیں جاتی. ایک بڑا عیب یہی ہے, کسی نے لکھا کہ ہمیں تو اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا, اصلاح کیسے کریں. تو جواب میں حضرت نے یہ لکھا کہ سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ اپنے اندر عیب نظر نہیں آتا. ایسے شخص کو بہت رونا چاہیے جس کو اپنے اندر باتیں کون کر رہا ہے. کہاں ہے آپ بیٹا؟ کہاں بیٹا؟ سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ اپنے اندر عیب نظر نہ آئے. اپنے کو پاک و صاف سمجھنا یہ بڑا عیب ہے. اور جو اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں برا ہوتا ہے, اور جو اپنی نظر میں برا ہوتا ہے خدا یعنی اپنے کو حقیر سمجھتا ہے, اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قیمتی ہوتا ہے. اور باطنی بیماریوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی. یہ عیب کوئی کم نہیں ہے کہ اپنے کو عیبدار نہیں سمجھتے, اپنے کو پاک صاف سمجھتے ہیں, اپنے کو قابل سمجھتے ہیں. باہما ذوق آ گئی, ہائے رے بس کیے بشر, سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. امت کی پستی پہ رو رہے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں اور بیانات کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, اپنے اندر جو عیوب ہیں اس سے بالکل بے خبر ہیں. باطنی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری تو تکبر کی ہے, اپنے کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا ہے. تکبر کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تکبر کی تعریف بطر الحق اور غمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ ایسی بیماری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ بیماری بڑی مشکل سے جاتی ہے. اسی محدث نے فرمایا ہے کہ سب سے آخر میں جو صدیقین کے سر سے سب سے آخر میں جو بیماری جاتی ہے حب جاہ کی، اپنے کو کچھ سمجھنا. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری کامل اصلاح فرمائے، ہم سب کو تواضع کی حقیقت نصیب فرمائے، اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں کوئی لوگ تھے اور کوئی آفت آنے لگی. اعلان ہوا کہ یقیناً کوئی ایسا آدمی ہے مسجد میں جو سب سے بہت گناہ گار ہے، اسی کی وجہ سے آفت آ رہی ہے، وہ مسجد سے نکل جائے. سب سے پہلے نکلنے والے جنید بغدادی رحمہ اللہ تھے، اور جب ان کے شیخ حضرت شبلی رحمہ اللہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا ہے، اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا. حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ ہذا ابو ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، تو فرمایا کہ ہذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں، آپ تو آسمانوں پہ رہنے والے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہذا اشہر عندنا من اشہر عندکم، کہ ہمارے آسمان میں فرشتوں میں یہ آپ جتنا آپ کے ہیں مشہور ہیں، ہمارے ہیں اس سے زیادہ مشہور ہیں فرشتوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ دو وجہ سے یہ فرشتوں میں مقبول ہیں. ظاہر ہے جو انسان فرشتوں میں مقبول ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں فرشتوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور وہ فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام سب سے مقرب ہیں، وہ جا کر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ چھٹے آسمان والوں کو اور چھٹے والے پانچویں کو، اس طرح سے آسمان دنیا تک یہ خبر پہنچتی ہے. وہ فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اپنے اللہ کے بندوں کو بھی، انسانوں کو بھی الہام کرتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا مقبول ہے، اس سے محبت کرو. یہ دیکھو کہ اللہ والوں کی لوگ کیسے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. وجہ ان کے مقبول ہونے کی علامت ہے، یہ مقبول ہیں، اللہ کے بندے مقبول بندے. تو غرض یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ دو وجہ سے ہمارے یہاں مقبول ہیں. ایک وجہ یہ کہ بکثرت تلاوت قل ہو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی کثرت کرتے ہیں، توحید کا بیان ہے اس میں، اس کا نام ہی سورہ اخلاص ہے، ایک وجہ یہ. اور دوسری وجہ فرمائی لصغری فی نفسی، یہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، اللہ کیا مقبولیت، مقبول وہ ہوتا ہے جو متواضع ہوتا ہے. تکبر تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں کچھ نہیں کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہی وہ مرض ہے جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا ہمیشہ کے لیے، بارگاہ الہی سے مردود ہوا. تو غرض یہ کہ باطنی بیماریوں پر ہماری نظر نہیں جاتی. تو اور آگے بڑھیے تو آنکھ کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ 100% کامیاب ہو جاتے ہیں, بعض لوگ جزوی طور پر کامیاب ہوتے ہیں, لیکن یہ جزوی کامیابی کامیابی نہیں ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی کو جس نے بھی خط لکھا, یہ تربیت عاشقان خدا جو خطوط کی کتاب ہے, اس میں کہ میں کبھی کبھار میری نظر خراب ہو جاتی ہے, ورنہ میں نظر کی حفاظت کرتا ہوں, کبھی کبھی خراب ہو جاتی. ہمیشہ حضرت والا نے یہ جواب دیا کہ جب تک کہ 100% حفاظت نظر نصیب نہ ہو جائے چین سے نہ بیٹھو. یہ ایک نظر بھی ایمان لٹنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. ایک ہی نظر تو پڑتی ہے جس میں آدمی کسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے, عاشق ہو جاتا ہے. اور عاشق کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے. نظر حرام ڈالتا ہے, دل میں اس کی شکل اتارتا ہے, اور اس سے تصوری تصور میں حرام مزہ لیتا ہے, اور اس سے بات چیت کلام کی کوشش کرتا ہے, یہاں تک کہ مکالا بھی کر لیتا ہے. اور کتنی خرابیاں اس کے اندر ایک ہی نظر سے تو ہوتی ہیں. تو یہ جب تک کہ پوری طور پر نظر کی حفاظت نہ نصیب ہو جائے, اس وقت تک چین سے نہ بیٹھو. اور بعض جو لوگ نظر کی حفاظت میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایک نظر بھی خراب نہیں کرتے, یہ بڑی نعمت ہے. ظاہر بنانا بھی بڑی نعمت ہے کہ سر سے پیر تک سنت کے مطابق ہے, سنت طریقہ کہ سر پہ بال ہوں. لڑکوں کو بیماری ہے کہ وہ لمبے لمبے بال رکھ لیتے ہیں. جو ہمارے حضرت مولانا عبد المتین صاحب تھا, ہمارے میرے پیارے شیخ تشریف لائے تھے ایک مرتبہ خاص مجلس میں, وہ ذکر فرما رہے تھے اور یہ بار بار شاپ میں جا کے لڑکے اپنے آپ آئین میں ایسے ایسے کر کے دیکھتے, وہ آج شعیب آتا نہیں انہوں نے دکھا تھا, یوں کر کے شیشے میں اپنے آپ کو بال کر کے دیکھتے رہتے ہیں. اور ہنستے ہوئے فرمایا کہ گویا اپنے اوپر خود ہی فدا ہوتے ہیں, خود ہی اپنے اوپر فدا ہو رہے ہیں. کوئی ہزاروں لڑکے لاکھوں لڑکے ہیں بالوں والے, تمہیں کیا خوبی پیدا ہوگی, بس بالوں کو اپنی اچھائی اور خوبی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ابھی حضرت کی زبان مبارک سے ہم نے سنا کہ وہ میری تو قیمت وہ ہے جو میرا مولا حشر میں لگائے گا. کاش کہ بات میرے دل میں بھی اتر جائے, ہر مسلمان کے دل میں اتر جائے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہی میں ہماری قیمت ہے, ہماری کامیابی ہے, ہماری بامرادی ہے. غرض یہ کہ جو لوگ نظر کی حفاظت میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی چین سے نہ بیٹھنا چاہیے. بلا شبہ یہ بڑی نعمت ہے, لیکن اور بھی مراحل ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی ہم دو گام چلے ہیں, زبان کی حفاظت اس سے بھی مشکل کام ہے. زبان سے کس قدر گناہ ہو جاتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. کیا کچھ ہم کہہ جاتے ہیں, غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں اور تانہ زنی بھی ہو جاتی ہے, کسی کے دل کو تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے, خلاف واقعہ بات بھی ہو جاتی ہے. محض بدگمانی کی بنا پر کیا کچھ باتیں ایسی نکال دیتے ہیں منہ سے ہم جو خلاف واقعہ ہوتی ہے, اور اس پہ بڑے بڑے گناہ ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدگمانی کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مقدمہ چلائیں گے کہ تم نے جو میرے بندے کے خلاف یہ بدگمانی کی ہے, یہ اس کی دلیل لاؤ. پھنس جائے گا وہ. اور نیک گمانی پر مفت میں نیکی کا وعدہ ہے کہ اگر میرے بندوں سے نیک گمانی رکھو گے اس پہ میں نیکی دوں گا. تو میرے شیخ ہنس کر فرمایا کرتے تھے کہ کتنا احمق ہے وہ شخص, کتنا بیوقوف ہے وہ جو بدگمانی کر کے اپنی گردن مقدمے میں پھنساتا ہے اور نیک گمانی کر کے مفت میں نیکی کا ثواب نہیں لیتا. یہ مرض عام ہے, بدگمانی, بدزبانی. یہ زبان جو ہے, ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے بری طرح, گویا نے اکھاڑ کے اس کو پھینک دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا اور فرمایا کہ رحمت اللہ یا ابا بکر، آپ پر رحم فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی وہ وضو ہے میرے جسم کا، کم و بیش یہ الفاظ ہے کہ میرے جسم کا یہی وضو ہے جس کی وجہ سے مجھے بار بار گناہ میں ہلاک کر دیتا ہے، ہلاک کرنے والی چیز. زبان کو بھر میرے دوستو بڑا سوچ سمجھ کے اور خدا خوفی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. میں ایک میرے شیخ موجودہ شیخ عارف اللہ حضرت مولانا شاہد المتین صاحب کا ایک جواب میں آپ کو سناتا ہوں، جو حضرت سے کسی نے عرض کیا تھا زبان کی حفاظت سے متعلق، یہ مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے. اور وہ غیبت بھی جو ہے وہ بدگمانی، اس کا سبب زیادہ تر بدگمانی ہوتا ہے. دیکھیے ایسا محتاط جواب ہے اور ایسی بلیغ جواب ہے، ایک ایک لفظ اس کا موتی جواہر میں سے تولنے کے برابر ہے. اس قدر ایسا، نعوذ باللہ، یہ مقصد نہیں کہ یہ قرآن ہے بلکہ اسلوب قرآنی ہے. احتیاط سے میں بات کر رہا ہوں، اسلوب قرآنی ہے. اس جواب میں آپ دیکھیں گے کہ کس قدر حدود اس میں، حدود کا پابند کیا گیا ہے، کس قدر حدود ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر کا معاملہ فرمائے. اور غیبت سے متعلق فرمایا کہ مظلومیت کی صورت میں، دیکھو اول یہ کہ لازم ہو کہ ہم مظلوم ہیں. یہ کیسے پتا کہ ہم مظلوم ہیں؟ اگر ہم نے بدگمانی کی کہ ہم مظلوم ہیں اور وہ ظالم ہیں، تو یہ تو مظلومیت کی، یہ تو جواب اس کے لیے نہیں ہوگا. ایک شرط یہ لگائیے کہ مظلومیت کی صورت میں، دوسری حدود شریعت کی رعایت کے ساتھ. اب بتائیے دوسری حد کیا قائم کی، کہ بولنے میں بھی حدود شریعت کی رعایت ہو. ایک شرط کیا ہو گئی، مظلومیت ہو، واقعتا مظلوم ہے. دوسری کہ حدود شریعت کی رعایت. تیسری غیبت شرعی کی عادت بنانے سے بچتے ہوئے. اب یہ نہیں کہ عادت ہی بنا لو، روزانہ صبح شام یہی تذکرہ چل رہا ہے، عادت بنا لی کہ یہ برائی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. شکایت دیکھیں کتنے حدود، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اپنے پیارے شیخ پہ. یہ اسلوب قرآنی ہے کہ قرآن پاک کی جب آیت کا آپ ترجمہ دیکھیں گے یا قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے تو اس میں اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنی بلاغت ہوتی ہے، کتنی گہرائی ہوتی ہے کہ کہیں گناہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے، اول شرط مظلومیت ہو، دوسری شرط اگر غیبت ہو بھی، کوئی زبان سے کچھ کہے بھی، تو حدود شریعت کی رعایت ہو. تیسری بات کہ غیبت شرعی، غیبت شرعی کا مطلب جہاں کچھ کہنا جائز ہے کہ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، اس کو غیبت شرعی کہتے ہیں. تیسری شرط ہو گئی غیبت شرعی کی عادت بنانے سے بچتے ہوئے. یہ نہیں کہ آپ مظلوم بھی ہیں مان لیا، اور حدود شریعت بھی ہے اور غیبت شرعی بھی ہے، پھر بھی عادت نہیں بنانی. سبحان اللہ. بما خوف خدا، چوتھی شرط کیا ہے، خوف خدا کے ساتھ کہ کہیں کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے. وہ ہر بات سن رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ تم کہتے ہو اس پر ایک یہ نگران مقرر ہے. خبردار یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے قول و فعل سے بے خبر ہیں. تو بما خوف خدا، تھوڑا سا کچھ کہہ سن لینا، یہ پھر پانچویں شرط آ گئی، تھوڑا سا کچھ کہہ سن لینا. اب یہ نہیں کہ تذکرہ شروع ہوا تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا پتہ ہی نہیں اس کے اندر. تھوڑا سا کچھ کہہ سن لینا تاکہ غم ہلکا ہو. نیت کیا ہے، چھٹی شرط، غم ہلکا کرنے کی نیت، انتقام کی نیت نہیں، برا کہنے کی نیت نہیں، برا بنانے کی نیت نہیں، بلکہ اپنا غم ہلکا کر، بھائی برداشت نہیں ہو رہا، گھٹ رہا ہے غم سے. تو ایسے موقع پر اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں ہے. اگرچہ اب یہ ساتویں بات سن لیجیے کہ طریق اسلم، یعنی سب سے سلامتی والا طریقہ، خاموشی اور صبر اور تحمل ہے. یہ ہے جواب. دیکھو اگرچہ طریق اسلم خاموشی اور صبر اور تحمل ہے، اللہ تعالیٰ طرفین کی اصلاح کامل، خصوصاً اصلاح ذات الفین فرما دیں، اور اختلاف کو التفات سے، یہ لفظ میں سمجھ نہیں سکا، اختلاف لکھا ہے، یہ شاید تلافی سے ہے، یا تو یہ اختلاف ہے یا التفات ہے، شاید اس میں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. تو اختلاف کو اختلاف سے مطلب اس کی تلافی ہو جائے، اور التفات ہے تو محبت سے تبدیل ہو جائے. جو بھی بات ہے دونوں آسن ہیں, اس سے مبدل فرما دیں. آپ میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں کہ مظلومیت کی صورت میں حدود شریعت کی رعایت کے ساتھ غیبت شرعی کی عادت بنانے سے بچتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ تھوڑا سا کچھ کہہ سن لینا تاکہ غم ہلکا ہو, اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں. اگرچہ طریق اسلم خاموشی اور صبر و تحمل ہے. جیسا نفع تلا جچا تلا جواب ہے, میں اس کو اسلوب قرآنی سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کا جیسا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ. اصل میں بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی مستنبط قرآن و حدیث سے, اور جس شخص کی زبان اور دل اور سراپا قرآن و حدیث کے مستقل مطالعے اور بزرگوں کی صحبت اور اس کے بیان کرتے رہنا, جس کی غذا یہی ہو ہر کے قوتِ ہو نور ذل جلال, یہ جس شخص کا کھانا پینا رہنا سہنا سب کا سب نور الہی ہو, پھر اس کے منہ سے الفاظ بھی وہی نکلیں گے. مجھے اس قدر اس جواب سے نفع ہوا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور بہت ہی زیادہ اس جواب نے اثر ڈالا ہے, اور بہت شرمندہ ہوں اپنی زبان سے کہ یا اللہ کیا کچھ یہ زبان کہہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے اور اس کی تلافی بھی فرما دے. تو دوسرا بات یہ ہے کہ باطنی جو بیماریاں ہیں اس پر ہماری نظر بہت کم جاتی ہے, اس کی فکر بہت کم ہوتی ہے. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ یہی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ گناہوں سے جو ہے وہ ہر گناہ سے حفاظت, ہر گناہ جو ہے کانٹے کی طرح ہے اور تکلیف دیتا ہے, اور اپنی برائیوں پر نظر نہیں جاتی بلکہ سامنے والے کیوں ہمیشہ تو میں نے اور یہ تم نے یہ نہیں کیا, یہ غلط یہ غلط. غرض یہ کہ حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو چار اعمال بیان فرمائے ہیں, اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چار کام کرنے کے بعد اب کوئی ذمہ داری ہے نہیں, اب ہم کامل ہو گئے, ولی ہو گئے, اور اس قابل ہو گئے کہ دوسروں کو بھی ہم نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں. یہ شیطانی مرض ہے میرے دوستوں, شیطانی خیالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ چار اعمال تو فرما دیے کہ بھائی سر پر انگریزی بال نہ ہو اور چہرے پر ایک موتی داڑھی ہو اور ٹخنا بلا ہوا ہو اور جو ہے وہ آنکھوں کی حفاظت ہو اور دل کی حفاظت ہو. اور بعض لوگ آنکھ بچا لیتے ہیں لیکن دل میں حسینوں کے تصورات ہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوتے. اور نظر کی خرابی بھی یہ اب جب سے یہ آیا ہے موبائل, نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا. لیکن بھائی جتنا مشقت اٹھائیں گے اتنا ہی خدا تعالیٰ کا نور پیدا ہوگا, قرب عطا ہوگا. مشقت جتنی ہوتی ہے اتنا ہی ان کے یہاں سے بدلہ عطا ہوتا ہے, اتنا ہی قرب عطا ہوتا ہے. اور یہ کہ نظر کی حفاظت نہ کرنے کے کتنے مفاسد تو ہم نے سنی لیے ہیں, کیا مرد اور کیا عورت. یہ بے پردگی کا وبال ہے اور بدنگاہی کا وبال ہے کہ بیٹیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں, بے عزت ہو رہی ہیں, اور ماں باپ بھی بازے ایسے ڈیٹ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو بے پردہ پھرانے میں فخر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں ایڈوانس ہیں اور نئے زمانے کی ہیں. نعوذ باللہ, یہ پرانے زمانے کی بات ہے میرے دوستو. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھیں کھول دیں. اپنے سامنے ہم یہ تباہی دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ تباہی ہی اچھی لگنے لگی ہے. ایسی ہمارے عقل پہ پردے پڑ گئے کہ وہ حضرت فرماتے تھے کہ جس کو سانپ کاٹ لے اس کا زہر اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر اس کو نیم کھلا دو, نیم کی پتے چبا دو یا کچھ نیم کا کھلا دو اس کو میٹھا لگے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے, اور اس کے لیے دعا بھی حضرت والا نے سکھائی ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں, بے شمار درود و سلام. اتنا درود و سلام جتنا آج تک کبھی نہ بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ اتنا درود و سلام اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے. ایسی ایسی دعائیں میں جب بھی میرے دوستوں درد دل سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایک کلام پاک کی تلاوت نہ چھوڑیں, اور جب تلاوت کریں تو اس کے حق کے ساتھ اس کی تلاوت کریں, یعنی کہ یہ تصور سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو سن رہے ہیں تو ہمیں کیسا اچھا پڑھنا چاہیے, اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. لیکن اچھا پڑھنے والا اچھا قاری وہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے تلاوت کرے کہ سننے والا دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے, خوف خدا کے ساتھ تلاوت. دوسرے یہ کہ یہ مناجات مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے, واللہ اتنی بڑی دولت ہے کلام اللہ شریف کے بعد, اس کا ورد ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنا, سمجھ کر مانگنا, خدا کی قسم بڑی دولت ہے, بڑی دولت ہے. خدا تعالیٰ سے ہم کلانے کا شرف, میرے دوستوں کتنی بڑی نعمت ہے اور کس قدر یعنی یہ بڑی دولت ہے, یہ بیان نہیں کر سکتا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو دنیا کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت پر نظر کرتے ہیں, لیکن آخرت کے معاملے میں جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے عطا کر دیتے ہیں, تو نہیں روکتے. ایسی ایسی دعائیں ہیں میرے دوستوں, لوگ پوچھتے ہیں ہم یہ دعا کر لیں ٹھیک ہے, یہ دعا کر لیں سے دعا کرنا ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں دعا اپنی بھی دل میں جو آئے جائز دعا ہو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں اکثر خدشہ ہوتا ہے کہ بے ادبی کے الفاظ نہ منہ سے نکل جائیں. خدا تعالیٰ سے مانگنا, احکم الحاکمین, میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دنیا کے حاکم کے لیے کوئی درخواست دینی ہوتی ہے تو اس کا ایک پروفارما بنا ہوا پہلے سے ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں تو رواج ہے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل لے کے وہ بھر دیتے ہیں اس کو, لیکن پروفارما وہی ہوتا ہے, اس پروفارما کو ہم بھریں گے تب وہ درخواست منظور ہوگی. اگر کوئی اپنی لکھ کے لے جائے گا کہ اگر نہیں وہ جو گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے اس پہ آپ لکھ کے لائیے فارم, پھر ہم اس کو آگے بھیجیں گے. یہ میرے شیخ فرما دیتے مناجات مقبول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں یہ سرکاری مضامین ہیں, سرکاری مضامین, یہ وحی الہی ہے. ایک وحی مطلوب ہوتی ہے, وحی غیر مطلوب ہوتی ہے, اس کی تلاوت نہیں ہوتی, لیکن آپ تلاوت کر سکتے ہیں. جو حدیث پاک کے طلباء ہوتے ہیں وہ حدیث مبارکہ کی بھی تلاوت روزانہ کرتے ہیں, اس کے لیے کتنی بابرکت بات ہے. یہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے, لیکن یہ ویسے وہی مطلوب ہے کہ تلاوت ہم کلام پاک کی کرتے ہیں. حدیث پاک میں کیا بات کہنا چاہ رہا تھا, بہرحال یہ ہاں وحی الہی سے, ہاں وحی الہی ہے, دعائیں بھی جو ہے وحی الہی ہے. اور خدا تعالیٰ نے, میرے شیخ فرماتے تھے, خدا تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو یہ سرکاری مضامین سکھا دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سرکاری مضامین سکھا دیے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے تم اللہ سے مانگو تو اس میں ادب بھی ہے اور اس میں اللہ کی رضا بھی ہے, اللہ کی خوشی بھی ہے, اور عطا کرنے کا جو ہے اس کے اندر زیادہ عطا ہی عطا ہے, وہ زیادہ اور کم کیا, یعنی اس میں انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے. سرکاری جب وہ درخواست دی جاتی ہے اس پروفارما پہ تو وہ قبول ہوتی ہے, ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے, تو یہ سرکاری دعا. اور میں بعض دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ میں کتنی بار کسی دعا کی مجھے تلاش ہوتی تھی کہ اللہ دل میں یہ دعا تو آ رہی ہے تو کیا یہ دعا کا مضمون کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی دعا سکھلائی ہے. مجھے اب تک کوئی ایسی بات دل میں نہ آئی کہ جو مجھے مناجات مقبول میں نہ ملی ہو. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مجھے خیال ہوا کہ اپنے ملک کے لیے بھی کوئی دعا کرنی چاہیے, کرنی بھی چاہیے, تو میں سوچا کہ اس کی بھی کوئی دعا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے, تو الحمدللہ میرے شیخ کی ڈیوٹیوں کا صدقہ ہے مجھے مناجات مقبول میں وہ دعا بھی مل گئی. اللہ مضافی اذنا برکتہا وزینتہا وسکنہا, اے اللہ ہمارے ملک میں برکت دے دیجیے, ضافی اذنا برکتہا وزینتہا, اور اس کی زینت تو بہت بلیغ لفظ ہے, اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے, ہمارے ملک کو زینت بھی دیجیے. اور برکتہا وزینتہا وسکنہا, اور سکون, اور سکون کے اندر بہت چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی کہ اب جو قحط کی صورت ہے تو یہ بے سکونی ہے کہ نہیں, تو یعنی قحط سے بھی نجات ہوگی اس میں. اور جس قسم کی پریشانی ہے, یعنی ملک کے اندر امن و امان, عدل و انصاف اور شرم اور حیا اور پاکیزگی اور دین و ایمان شریعت کیا نہیں آ جاتا؟ بھائی شریعت کے خلاف چلنے میں سکون ہے کیا؟ تو پھر سکون مانگا تو پھر کیا مطلب کہ اللہ ہمارے ملک میں شریعت کا نظام بھی دے دیجئے، ہمارے ملک سے قید کو بھی دور کر دیجئے، برکتیں بھی، کیا نہیں ہے؟ تو اس لیے میں اپنے متعلقین سے خاص طور سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مناجات مقبول کو اپنا وظیفہ بنائے، ایک منزل روزانہ اور دعاؤں کا مفہوم سمجھ کر، اگر ترجمہ پورا عربی نہیں آتی حالانکہ وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے کلام پاک کے نسخے ہیں مستند والے، یاد رکھنا کہ کلام پاک کا ترجمہ جب بھی پڑھیں مستند علماء سے پوچھ کے پڑھیں، مثلاً یہ آسان ترجمہ قرآن ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، بہت آسان بھی ہے اور عام فہم بھی ہے اور بہت ہی انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہت ہی جامع ترجمہ فرمایا ہے، اس سے اچھا ترجمہ اس زمانے کے حساب سے شاید کوئی ہو، اور اگر زیادہ آپ کی اردو اچھی ہے تو اور بھی بزرگوں کے جیسے حضرت تھانوی کا بیان القرآن ہے، لیکن اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے، معرف القرآن اس سے، اس کے بعد معرف القرآن، اگر آپ کی زیادہ اردو اچھی ہے علم زیادہ ہے معرف القرآن پڑھیں، مقصد میرا کہنے کے تھا کہ اس کے اگر الفاظ کے نیچے ترجمے کو سمجھتے رہیں تو عربی زبان سے بھی شدود پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح مناجات مقبول کی دعاؤں کا نیچے ترجمہ پڑھتے رہیں تو عربی زبان سے بھی شدود ہوگی اور یہ بھی پتہ رہے گا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، عربی زبان سے تو مانگ رہے ہیں، دل میں تو کچھ ہے نہیں، کیا مانگ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، تو اتنا تو پتہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو ترجمے کے ساتھ اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے ایک منزل روزانہ اس کی ضرور کر لیا کریں، اور چار تسبیحات جو بتائی گئی ہیں اس کو بھی پابندی سے کرتے رہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے شیخ کو اس کی اطلاع ہر 15 روز میں کریں کہ ہمارے ذکر و اذکار کی کیفیت کیا ہے اور اس کی پابندی کی کیفیت کیا ہے، یہ طریقہ ہے بزرگوں کا کہ ہر 15 دن کے بعد، اس میں دونوں فائدے ہیں کہ اطلاع کرنے سے اگر پابندی آپ نے کی ہے شیخ کی دعائیں ملیں گی، خوش ہوگا شیخ آپ کو دعا دے گا، استقامت کی دعا دے گا، دوسرے یہ کہ اگر کہیں کمی کوتاہی ہے اس کو بھی لکھنا چاہیے تو اس میں بھی آپ کو شیخ کی دعائیں ملیں گی کہ اللہ میرے سے تعلق رکھتا ہے آپ اس کو استقامت دیجیے، اور تدبیر بھی بتا دے گا کہ بھائی اگر ایسی سستی ہے تو ایسے کر لو ایسے کر لو، کام کرنے سے کام ہوتا ہے اور کام کرنے سے خدا کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے کام بن جاتا ہے، کام بنتا ہے فضل سے، اختر فضل کا آسرا لگائے، یہ سب کام تو کرنے والے ہیں، اور بھائی آنکھ کی حفاظت، جب تک کہ 100% حفاظت کی توفیق نہ ہو جائے چین سے نہ بیٹھے، دیکھیں سگریٹ کے متعلق مشہور ہے کہ جو آدمی سگریٹ پینا چھوڑنا چاہتا ہے وہ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ میں ایک آج 20 پیتا ہوں تو کل 18 پیوں گا 15 پیوں گا، اس طرح کرتے کرتے میں چھوڑ دوں گا، اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے، ایک دو پہ آ جاتا ہے پھر اچانک سے کھل کر پھر پینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ طے ہے کہ بالکل ہی اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے نہیں کہ جو سگریٹ نوش ہیں، ورنہ پھر سگریٹ لگ جاتی ہے، میں مجھے اپنا قصہ یاد آتا ہے، ایک مرتبہ لندن میں بہت شدید سردی تھی، ہم کسی کام سے وہاں جاتے تھے تو شدید سردی تھی اور ہم باہر روڈ پہ سواری کا انتظار کر رہے تھے، اتنی شدید سردی تھی کہ ہاتھ جو ہے جم رہے تھے اور انگلیاں موڑنا مشکل ہو رہا تھا، اور جیکٹ اور سویٹر اور کمبل پہنے کے باوجود کانپ رہے تھے، تو اس دوران میں ہمارا ایک دوست تھا وہ عادی تھا، اس نے نکالا سگریٹ اور اس نے پینا شروع کیا، تو اس کے سگریٹ کا جو دھواں باہر آ رہا ہے اس میں کیا گرمی رہ گئی ہوگی اس ٹھنڈک میں، لیکن یقین جانے کہ اس کی گرمی وہ اس کا دھواں جو ہے اس وقت وہ اتنی شدید سردی میں کشش کر رہا تھا کہ ابھی پی لیں سگریٹ، اتنی کشش ہوتی ہے گناہوں کے اندر، اس لیے ایسے لوگوں سے بھی دور رہے کہ گناہ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس بری بیماری سے، لیکن یہ گناہوں کے اندر ایسی کشش ہوتی ہے، تو ایسی صحبت سے بہت دور رہنا چاہیے، انہیں شیطان قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ دل کے اندر وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، دین پر چلنے والوں کو جو نئے نئے داخل ہوتے ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل پکا ہو گیا پھر سے بھاگتے ہیں شیطان کی طرح، شیطان بھی بھاگتا ہے متقی آدمی سے ڈرتا ہے، اور جو دیکھ جس کو دیکھتا ہے کچا ہے اسی کو زیادہ وسوسے ڈالتا ہے تاکہ یہ پھسل جائے، تو میرے دوستوں آنکھ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ خیال رہے کہ 100% حفاظت ہو, دوسری چیز یہ کہ زبان, یہ زبان واقعی ایسی چیز ہے کہ آدمی بے سوچے سمجھے بولے ہی نہ, ورنہ تقریباً امکان ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, مجھے بھی اپنی زبان کی, آنکھ کی, دل کی, اور ہر عضو بدن کی, اور ہر سانس اللہ تعالیٰ اپنے تقوی کی حفاظت مجھے نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے مجھے بھی بچائے, میرے گھر والوں کو, میری اولاد کو بچائے, اور میرے سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو بچائے, اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بچائے, ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات کہنے یہی چاہتا تھا کہ زبان کی حفاظت, اور میں نے یہ جواب بھی پڑھ کے آپ کو حضرت والا کا سنا دیا ہے, اور کوئی چاہے تو میں اس کو فارورڈ کر دوں گا میسج میں یا واٹس ایپ میں, دونوں طرح سے اس کو کاپی کر کے میں میسج کر دوں گا. خدا کی قسم یہ بار 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 پڑھنے کی چیز شہر کامل کتنی بڑی نعمت ہے, میں کیا بتاؤں دوستو. اس جواب پر میں فدا ہوں, جب سے جواب مجھے آیا ہے میں اس کو کتنی بار پڑھ چکا ہوں, میرا دل جو ہے سیراب نہیں ہوتا ہے, بار بار اس کے حدود کو دیکھ کے میں واہ واہ کرتا ہوں, قربان جاتا ہوں, فدا ہوتا ہوں اپنے پیارے شیخ پہ. اس شیخ کامل جو عالم بھی ہو, متبع سنت شریعت ہو, کیا کہنا ہے اسے شیخ کا, میرے دوستوں سے تعلق نعمت عظمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں ان باتوں کی قدر تو ہم جیسے ناقدوں کو قیامت ہی کے دن پتہ چلے گی, جب خدا تعالیٰ اچھی باتوں پر انعامات عطا فرما رہے ہوں گے, اور خدا نخواستہ گناہ پر اگر پکڑ ہو جائے گی تو میرے دوستو کیا ہوگا. ہم ابھی سمجھ جائیں, ابھی سدھر جائیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبی کریم, اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنية والهدی انک علی کل شیء قدیر.
تمہارا دوست دیکھو, پیچھے اپنے دوست, یہ دیکھو دوست کے ساتھ میں دیکھو.